من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے. اس سلسلے کا عنوان ہدایت الہی کی بنیادیں، اور جو آیات میں نے انتخاب کی وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیتیں، کہ جس کی تلاوت کا شرف ابھی میں نے حاصل کیا. گزشتہ کل کی مجلس کی گفتگو یہ کہہ کر آگے بڑھی کہ اس سے پہلے کہ ہم سورہ بقرہ کو اور اس کی ابتدائی آیات کو سمجھ سکیں، اس سورہ کی طرف کہ جو سورہ فاتحہ ہے، جو پہلا سورہ ہے، سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے، تو اس سے پہلے اس سورہ کی طرف ہم کو غور کرنا ہے کہ جو ام الکتاب کہا گیا ہے، کتاب کی ماں کہا گیا ہے، جس سورہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ عرش پر اس سے اعلیٰ کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں ہے. سورہ حمد میں جو کچھ خلاصے کی شکل میں ہے وہ تمام قرآن میں ہے، یہ بھی ہم کو حدیث میں ملتا ہے. تو کل کی مجلس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ختم ہوئی تھی. اشارہ کیا گیا تھا کہ اللہ کو جب ہم الحمدللہ کہہ کر یاد کرتے ہیں، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام خوبیاں بھی اس میں ہو، ورنہ یہ ہماری تعریف صحیح نہیں ہوگی. تو یہ گفتگو جو کی جا رہی ہے، یہ الفاظ اللہ دے رہا ہے رسول کو کہ تم کو یہ کہنا چاہیے اس وقت کے جب رسول نے ایمان اس حد تک کا لا لیا کہ یہ گفتگو انہیں سمجھ آنے لگی کہ تمام خوبیاں اللہ کی ذات میں موجود ہے. تو وہ کیفیت ایمانی جو رسول کی تھی، اس کو الفاظ کے ذریعے سے اللہ نے رسول تک پہنچایا. اس کو الفاظ کے، میں کل کی مجلس کی بات کر رہا ہوں، یہ الفاظ جو دیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے رسول کے ایمان کی طرف اشارہ ہے. آمن الرسول، رسول نے ایمان لایا اس پر جو اللہ نے ان تک پہنچایا، اور ساتھ میں آیت آگے بڑھ کے کہتی ہے مومنین نے بھی ایمان لایا. تو یہ گفتگو جب ہو رہی ہے اللہ الفاظ دیتا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ایمان کی روح سے اللہ ہی میں ہم کو نظر آنی چاہیے، اسی بنیاد پر جب تمام خوبیوں کا حامل ہوگا تو یقیناً رب العالمین بھی ہوگا۔ اس لیے فوراً بعد رحمان اور رحیم سے پہلے ہم کو الحمدللہ رب العالمین ملتا ہے، رحمان اور رحیم پہلے، اس کے بعد پھر رحمان اور رحیم۔ اس کا مطلب یہ ہے ذات الہی کی سب سے واضح چیز جو رسول کو سب سے پہلے سمجھ میں آئی وہ اللہ کی رحمت تھی، اس کی رحمت تھی، اس کی رحمانیت تھی۔ جب یہ سمجھ میں آیا تو اس اللہ میں تمام خوبیاں نظر آنے لگی۔ تو ابتدا بسم اللہ جو ہوا ہے، اللہ کو رحمان و رحیم کہا ہے، وہ ابتدائی شناخت، اس کے بعد اللہ کی خوبیوں کو پوری طریقے سے اپنے ذات میں محسوس کرنا، اس کے بعد اسے رب العالمین کہنا، اور اس کے بعد جب دنیا میں اترنے کی آرزو کرنا تو دنیا میں بھی اللہ کو رحمان و رحیم کے طور پر پہچاننا۔ یہ دوسری مرتبہ جو رحمان و رحیم، فقط ایک بیچ میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد دوبارہ تکرار ہونا، یہ ایک طریقے کا غلاف بن رہا ہے، بریکٹ بن رہے ہیں کہ اللہ کی تمام تعریفیں اس کے رحمانیت اور رحیمیت کے دائرے میں ہی تم کو ملیں گی۔ غضب کی بات نہیں ہو رہی ہے، تمام تعریفوں کا جوڑ رحمان ہونے سے اور رحیم ہونے سے ہے، اس کے بعد رب العالمین، اس کے بعد پھر رحمان الرحیم، ایاک نعبد، اس سے پہلے مالک یوم الدین۔ مطلب یہ کہ جب تمام خوبیاں رکھتا ہے تو یقیناً دنیا میں ان لوگوں کو کہ جو اچھے ہوتے ہیں ان کو ان کی پوری اچھائی کا نتیجہ نہیں ملتا، اور جو برے ہوتے ہیں ان کو ان کی پوری برائی کا نتیجہ نہیں ملتا۔ نتیجتاً ایک تمام خوبیوں کو رکھنے والے اللہ کے پاس مالک یوم الدین کی بھی قدرت ہونی چاہیے کہ جو قیامت کے دن یہ انصاف کرے گا کہ جس کو جو حق بنتا ہے ثواب کا اسے ثواب دے گا، عقاب کا اسے عقاب دے گا، سزا دے گا، تو خود بخود اس کی تمام تعریفوں سے اس کا مالک یوم الدین ہونا بھی ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب یہ سب خوبیوں کا حامل اللہ ہے تو اس کے بعد اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یا کسی اور کی عبادت کرنا بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ ہی کی عبادت نہ ہو تو یعنی اللہ میں کوئی کچھ ایسی معاذ اللہ کمی ہے جس کی طرف سے اللہ کی ہم فقط عبادت نہیں کر سکتے، اس کی عبادت کو دوسری عبادتوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا تو عبادت کامل ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب یہ ممکن نہیں ہے، جب عبادت اس کی ہو گئی تو کون سی چیز ہے جو اللہ عطا نہیں کر سکتا؟ تو خود بخود یہ بات واضح ہونے لگی کہ اللہ کے پاس دینے کو سب کچھ ہے، تو عبادت اس کی اور مانگنا بھی اس کا۔ نتیجتاً ایاک نعبد و ایاک نستعین، صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ یہ بات ہمارے پاس کچھ چل پڑی ہے، اگر خدا نہیں دے گا حسین دے دیں گے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ نہ کوئی روایت میں ہے نہ کوئی آیت میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگا جائے، اور جو بھی مانگنے کی بات ہو وہ اگر اللہ نے اذن دیا ہو، کہ جیسے کل میں نے اشارہ کیا کہ اس اذن کے دائرے میں ہی مانگنا پڑے گا، اور جیسے اللہ کہتا ہے قرآن میں، اے رسول یہ تمہارے پاس آتے اور تم ان کے لیے دعا کرتے تو ہم ان کو بخش دیتے، اور ایک جگہ کہتا ہے اے رسول کہ اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ دعا کرتے تو ہم انہیں نہیں بخشتے، ہم انہیں نہیں بخشتے۔ تو بخشنے کی دعا کو قبول کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ حتی رسول کی دعا جو بھی 70 مرتبہ مانگی جائے وہ کس کے پاس ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کے پاس، وہ اللہ کے جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس سے مانگنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی دائرے میں کسی اور کے یہاں جایا جا سکتا ہے، اس شرط پہ کہ ان سے دعا کی درخواست کی جائے کہ ہمارے لیے آپ دعا کریں، उसका भी सबब है, उसका भी सबब है, हमको मिलता है। अहादीस में मिलता है कि तुम जब दूसरों को दुआ करने के लिए कहते हो उसका फलसफा क्या है। तुम जो गुनाह करते हो अल्लाह गुनाह करने वाले की जबान में तासीर नहीं रखता। तुम अपने गुनाह को जानते हो ना, तो तुम अपने लिए दुआ करोगे तो हम कबूल नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाला तो उसने तुम्हारे बदन से तुम्हारी जबान से तो गुनाह नहीं किया, जब वो तुम्हारे लिए मांगेगा हम वो बात मान लेंगे, घर से वो अपने तई गुनहगार होगा, घर से वो अपने तई गुनहगार होगा। इसी उनवान से हम जब एक दूसरे से इल्तिमा से दुआ कहते हैं, हो सकता है वो गुनाह हम जो किए हैं हमारी तासीर खत्म हो जाए, लेकिन हमारा भाई जो खुद भी गुनहगार हो लेकिन उसकी दुआ हमारे हक में मुस्तजाब हो जाए। अब आइए मासूमीन से दुआ करना कि आप हमारे लिए दुआ करें, आप हमारे लिए दुआ करें, ये सही होगा या गलत होगा, कोई शक रहेगा बाकी या नहीं रहेगा। उनसे दुआ की दरखास्त करना ऐने ईमान का नतीजा है, मुस्तकिल मांगना ऐने शिर्क का नतीजा है। ये तसव्वुर जो हम अपने तई लिए बैठे हैं कि हम जो चाहे कर सकते हैं, हमने दीन को शायरी में तब्दील कर दिया। दीन शायरी नहीं होता, दीन शायरी नहीं होता, बल्कि शायरों के ताल्लुक से तो अल्लाह कुरान में सूरह शोरा में कह रहा है, शोरा को तो गुमराह लोग उनकी पैरवी करते हैं, शोरा की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। आगे जब आयतें बढ़ती हैं उसकी एक खसूसियत बयान की जाती है, शोरा की एक खसूसियत बयान की जाती है, वो लोग वो कहते हैं जो करते नहीं हैं, बातें बड़ी अच्छी करते हैं उस पर अमल नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसकी बुनियाद यह है कि शायरी एहसासात की बुनियाद पर होती है और दीन पूरे का पूरा अक्ल की बुनियाद पर है। अगर दीन एहसासात की बुनियाद पर होता तो उसकी कोई मोहकम बुनियाद न होती। हिदायत की बुनियादों में, इलाही हिदायत की बुनियादों में इल्म है। आगे की मजालिस में इंशाअल्लाह इस पर और तफसील करूंगा। सलवात भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूल से कहा जा रहा है कुरान में, कुल ऐ रसूल कहो, इन्नी लन युजीरनी मिन अल्लाही अहदुन वलन अजिदा दूनहू मुल्तहदा। ऐ रसूल इनसे कह देना, हरगिज कोई पनाहगाह मेरे लिए नहीं है अल्लाह के मुकाबले में, कोई ऐसी ताकत कुदरत नहीं है जो मुझे अल्लाह से बचा ले सके। कुल इन्नी बेशक लन युजीरनी अहदुम मिनल्लाह, लन युजीरनी मिन अल्लाह अहद, कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे अल्लाह से बचा ले। वलन अजिदा दूनहू मुल्तहदा, और उसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, हरगिज हरगिज कोई सहारा नहीं है। जब रसूल की कैफियत ये हो गई कि सिवाय अल्लाह के किसी को सहारा नहीं समझने लगे, तब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रसूल के जबान पर दोहराया गया। रसूल की जबान पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दोहराया गया, इस हद तक के अल्लाह के दायरे तसल्लुत में जब रसूल की रूह आ जाती है तब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन निकलता है। उससे पहले ये कैफियत तारी नहीं होती। रसूल को जो मबूस किया गया था इब्तदाई सूरों में, इब्तदाई पहले दूसरे सूरे में मिलता है, इन्नकल आला खुलुकिन अजीम, ऐ रसूल आप अखलाक के अजीम दर्जे पर हो, تو رسول کی مبعوث ہونے والی کیفیت آخر پیغمبر ہونے کے ناطے، خاتم المرسلین ہونے کے ناطے کیا ہوگی؟ اور وہ رسول کو یہ آیتیں آ رہی ہیں. میں نے کل کہا تھا کہ پانچواں سورہ جو رسول پر نازل ہوا نزول کے حساب سے وہ سورہ فاتحہ ہے. تو یہ درجے پر رسول تھے تو ان سے اب آئیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اللہ سب کچھ ہے، الحمدللہ کا مطلب ہی ہم نے یہ لے لیا، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں تو اللہ میں سب خوبیاں ہیں. تو جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے کچھ کچھ مانگا جاتا ہے یا سب کچھ مانگا جاتا ہے؟ عقل کیا تقاضا کرتی ہے کہ جو سب کچھ ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس سب قدرت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم کہتے ہیں نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قدرت ہے سوائے اللہ کے، اور ہم نے قبول کر لیا کہ تمام تعریفیں اس کی ہیں یعنی تمام خوبیاں اس کی ہیں، اب اس سے جب ہم سوال کرنے لگیں گے تو سوال کیسا ہوگا؟ کچھ کا ہوگا یا سب کا ہوگا؟ کچھ کا ہونا مفہوم نہیں رکھتا، سب کا ہونا چاہیے، تمام معنی میں ہونا چاہیے، تمام زندگی کے لیے ہونا چاہیے، تمام زندگی کے بعد کی زندگی برزخ کے لیے ہونا چاہیے اور قیامت کے لیے ہونا چاہیے اور قیامت کے بعد کی زندگی کے لیے ہونا چاہیے. اب یہ ہدایت جو طلب کی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کو اللہ نے فقط اور فقط اپنے سے نسبت دی ہے قرآن میں، اور کسی سے نسبت نہیں دی ہے. سبیل کی نسبت دوسروں سے دی ہے، انبیاء سے دی ہے. سبیل کی جمع بھی استعمال ہوئی ہے، سبل، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنے راستے ان کو بتلا دیتے ہیں، ان کو ان راستوں پر گائیڈ کر دیتے ہیں. لیکن صراط نہ پلورل کی شکل میں آئی ہے اور نہ ہی اس کی نسبت کسی اور جگہ پر کسی پیغمبر کو دی گئی ہے. جب جب صراط کے مستقیم کا مطلب آیا ہے اور کہا گیا ہے لفظ صراط، وہاں اللہ اپنے سے نسبت دیتا ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی طریق ہوں، جتنے بھی راستے ہوں، وہ جہاں جہاں پر اللہ لوگوں کو سبل کی شکل میں، اپنے راستوں کی شکل میں زندگی میں ہدایت کرتا ہے، وہ بالآخر آ کر یہ صراط سے جڑ جاتے ہیں. صراط سب کو شامل کرتی ہے، ایک ایک ان میں سے صراط کو شامل نہیں کرتا. تو جب ہم صراط مستقیم کی دعا کر رہے ہیں، ہم تمام تمام راستوں کو جو اللہ کے ہی راستے ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں کہ مالک ہم کو صراط مستقیم پر ہدایت کرنا، ہمیں اس راستے پر چلانا کہ جس میں تمام کی تمام ہدایتیں ہوں، کہ جو مختلف اوقات پر مختلف چھوٹی چھوٹی سبیلوں کے ذریعے سے، سبل کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں. تو یہ کامل ہدایت ہم کو تجھ سے چاہیے، ہم کو اس سے کم نہیں چاہیے، اور تیرے ہی سے ہم کو یہ ہدایت مل سکتی ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْحُدَى، قرآن کی آیت کل میں نے اشارہ کیا تھا، تمام کی تمام ہدایت ہم ہی پر ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ ہی پر ہدایت کا دار و مدار ہے، میں چاہتا ہوں تو ہدایت کرتا ہوں، کبھی نبی کے ذریعے سے تو کبھی وسیع کے ذریعے سے. قرآن کی مختلف آیتیں اس پر اشارہ کرتی ہیں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے رسول آپ سوائے ایک قیامت سے ڈرانے والے کے کچھ نہیں ہو، اور ہر قوم کو، ہر امت کو ہم نے ایک ہادی دیا ہے. ہادیوں کے معنی عموماً اماموں کے پر تصدیق ہوتی ہے، ان کا مفہوم امام پر آ کر تمام ہوتا ہے. لکل قوم ہاد کا مطلب ہر قوم کو ہم نے امام دیے، جس طریقے سے ہم مسلمانوں کو بھی اللہ نے امام دیے، اور جیسے بخاری میں ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، تو اس حساب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 12 ائمہ کو اپنے امام سمجھتے ہیں. سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. تو اب بات آئی کہ صراط مستقیم پر چلا. اب بات اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلا تو ہم کیا مفہوم رکھتے ہیں صراط مستقیم کا؟ خواہش تو ہے کہ ایسا راستہ جس میں سب کچھ شامل ہو جائے, جس میں سب کچھ شامل ہو جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ اور قرآن کی آیت دعا ہے. اے اللہ, ربنا اے ہمارے رب, ہم کو عطا کر دنیا میں نیکیاں اور اچھائیاں, آخرت میں بھی نیکیاں اور اچھائیاں, اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. یہ تو ہم بول رہے ہیں, مگر صراط کو کیسے سمجھیں, کیسے پہچانے, کیسے چلیں, اس کی ضرورت ہے. فقط اہدنا الصراط المستقیم آپ کی خواہش آپ کا انٹینٹ ظاہر کرتا ہے, آپ کی خواہش اور آپ کی کا انٹینٹ ظاہر کرتا ہے. آپ کا انٹینشن کیا ہے ظاہر کرتا ہے؟ توزیع اللہ تعالی فرما رہا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط ان کا راستہ ہے جس پر تو نے اپنی نعمتیں دی ہیں, جن کو تو نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں ان کا راستہ ہے. قرآن میں اور جگہ پر آپ کو ملتا ہے, یہ انبیاء کو شامل کرتا ہے, شہداء کو شامل کرتا ہے, صالحین کو شامل کرتا ہے. ان کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر اپنی نعمتوں کا نزول کیا ہے, تو خود بخود ہم جاتے ہیں اور متصل ہو جاتے ہیں رسول سے اور گزشتہ رسولوں تک اور آگے ان سے جو ہم آئمہ کے نام سے جانتے ہیں, کہ ہم کو ان کا راستہ دے, ان کی راستے پر چلا کہ جس پر تیری رحمتیں اور نعمتیں ہیں, نہ ان کا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہاں پر یہ کہ وہ لوگوں کا نہیں جس پر تو نے اپنا غضب ظاہر کیا ہے. قرآن میں کئی جگہوں پر کافرین, مشرکین اور منافقین پر لفظ غضب اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ یہ پوری مجلس اسی عنوان پر ہو جائے گی. سبھی کو, جو چاہے مشرک ہوں چاہے کافر ہوں, کافر جنرل عنوان ہے جو مشرک کو بھی شامل کر لیتا ہے, منافق ہو, لفظ منافق استعمال کیا گیا ہے, اسلام میں آ گیا لیکن اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا ہے, تو ان سب کیٹیگریز کو صاف صاف طور پر غیر المغضوبی علیہم کے عنوان سے لیا گیا ہے. وللظالین اور ایک عنوان ہے, یہ مغضوب علیہم وہ ہیں کہ جو شدت سے برائی کو اپناتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, چاہے وہ منافقین میں سے ہو کافرین میں سے ہو. لیکن مغضوب علیہم سے ہٹ کر جو ظالم کا زمرہ ہے, کیٹیگری ہے, ان کے بارے میں فقط اور فقط یہ ہے کہ جو راستہ اپنا کھو دیے ہیں, دوسروں کے راستے کو خراب کرنا نہیں چاہتے, بڑا برا کام کرتے ہیں مگر اپنے تئیں رہتا ہے, وہ دوسروں کو خراب نہیں کرتے, وہ ان کو گمراہ کہا گیا ہے جو اپنے تئیں خراب ہیں لیکن دوسروں کو خراب نہیں کرتے. لیکن جو مغضوب علیہم ہیں وہ خود خراب ہیں اور سوسائٹی کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں, دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں. اس کیٹیگریز میں جو پہلی والی ہے, ہر وہ آدمی کہ جس کے پاس صلاحیت ہو دوسروں کو گائیڈ کرنے کی اور وہ خود مس گائیڈ ہو جائے, آٹومیٹیکلی دوسروں کو بھی مس گائیڈ کرے گا. جس کے پاس کیپیسٹی ہو گائیڈ کرنے کی اور وہ مس گائیڈ ہو جائے تو وہ خاموش ہو جائے گا, کیا بولتا رہے گا, تو لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا. علماء سب سے پہلے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اگر عالم اپنے آپ میں وہ کیفیت نہیں رکھتا جو تقوی کی کیفیت ہے, تو خود بخود نہ فقط وہ اپنے آپ کو گمراہ کر لیتا ہے بلکہ اپنے اطراف کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اذا فسد العالم فسد العالم, کی بات جو ہم کو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جب عالم فاسد ہوتا ہے تو عالم فاسد ہوتا ہے. اب دشمنان دین کی جو پوری کوشش ہے وہ پوری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اگر علماء کو ہم خرید لیں اگر ہم علماء کو خرید لیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دین وہاں سے لوٹا جائے گا کہ جہاں پر محافظ دین جو ہے وہ خود لٹیرا بن جائے گا. توجہ کا محتاج ہوں. آپ سوچئے جو رکھوالا ہے واچ مین ہے پولیس ہے وہ اگر لوٹنے پر آ جائے تو کیا ہوگا. جو دوسرا چور ہوتا ہے وہ تو جب چوری کرتا ہے تو ڈرتا ہے کہ شاید کوئی پولیس والا نہ مجھے آ کر پکڑ لے, چاہے شاید کہ کوئی واچ مین ہو جو نہ سیٹی بجا دے اور لوگ جمع ہو جائیں. لیکن اگر واچ مین خود چوری کرنے لگے پولیس والا خود چوری کرنے لگے تو اب پکارنے والا کون, تو بڑے اطمینان سے چوری ہوگی. تو اگر علماء کو لے لیا جائے علماء کو اپنا لیا جائے تو ان سے بہتر گمراہی کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا اور وہ بے جھجک کریں گے. دوسرے عام آدمی کو اگر گمراہ کریں گے تو جھجکتے جھجکتے برائی کرے گا, عالم کو اپنا کر لیں گے تو بغیر خوف کے کسی کے برائی کرے گا, نتیجے میں فساد پورے عالم میں پھیل جائے گا. یہ آپ کو واضح طور پر مل جائے گا جہاں پر آپ کو یہ باتیں ملتی ہیں کہ ایک عالم کو ایک ٹینک کی قیمت پر بھی خرید لے تو سستا سودا ہوا ہے, یعنی چند ملین ڈالر پر بھی ایک عالم کو اگر خریدا جا سکتا ہے تو سستا سودا ہوا ہے. اگر ایک ٹائم کو ہم بستی میں گھسا دیں یہ اگر مارے سووں لوگوں کو مار ڈالے گا لیکن ان کی لاشوں کی فوٹوگراف پوری دنیا میں ظاہر ہوں گی, اس میں بچے بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی, ان کی تباہی ہماری رسوائی کا سبب بنے گی. اگر ہم عالم کو پکڑ لیں تو بغیر خون خرابے کے یہ پوری قوم کو ایسا بنا دے گا کہ یہ بکرے بن جائیں گے کہ جس کو ہم جہاں چاہیں لے جاتے جائیں اور ان کو یہ سمجھ کر لے جائیں کہ ہم ان کو کھلانے کے لے جا رہے ہیں, جا کر ان کو ہم ذبح کر دیں کیونکہ ان میں ہوش نہیں ہے کہ یہ جا کہاں رہے ہیں. یہ بقرعید کو گاؤں سے آنے والے بکروں کے مانند ہو جائیں گے. اور اگر علماء اگر یہ کام ہمارے لیے کر کر دے دیں تو اس سے بڑا کام کیا ہوگا, تباہی کی تباہی ہو جائے گی, اظہار بھی نہیں ہوگا. سلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. مجبوری ہے یہ بات کرنے کی. مجھے پتا ہے یہ بات بڑی اچھی نہیں لگتی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ قومیں یوں ہی گمراہ ہو گئیں, انسان ایک دم اتنے برے ہو گئے کہ ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا. جب قرآن کہہ رہا ہے قد تبین الرشد من الغی, یقیناً یقیناً سمجھداری کی میچیورٹی کی بات گمراہی کی بات سے بالکل الگ کر دی گئی ہے, برائی کا راستہ الگ کر دیا گیا ہے, اچھائی کا راستہ الگ کر دیا گیا ہے. جب یہ سب ہو گیا تو وہ فطرت انسانی پھر اس کو کیوں نہیں اپنانے لگتی, کیوں نہیں اپنانے لگتی؟ اس لیے نہیں اپناتی کہ اس کے سامنے اسے اس طریقے سے روشن کر کر بیان نہیں کیا جا رہا ہے. اگر روشن کر کر بیان کیا جائے تو وہ بالکل واضح طور پر ہر انسان کو سمجھ میں آئے گی, اور جب سمجھ میں آ جائے گی تو لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے. اب جب لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے اس کا فائدہ ان کو نظر آنے لگے گا. توجہ کا محتاج ہوں, توجہ کا محتاج ہوں. جب لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے اس کا فائدہ ان کو نظر آنے لگے گا. جب فائدہ نظر آئے گا تو فائدہ دو جگہوں پر نظر آئے گا, ایمانی اور مادی. یعنی ایمان کی بھی ترقی ہوگی, روح سکون کی حالت میں آ جائے گی, روح سکون کی حالت میں آ جائے گی, اور بدنی مادی میٹیریل اس میں بھی ترقی ہوگی. تو جب روح کو بھی سکون مل جائے گا اور بدنی آسائش اور میٹیریل گینز ہونے لگیں گے تو وہ راستہ کون ترک کرے گا؟ وہ راستہ کوئی بھی ترک نہیں کرے گا. یہ لوگ یہ راستے پر لگنے نہ پائیں. دین کو ایسے پیش کرو کہ دین کی اچھائی سے پہلے دین کی میٹھی میٹھی باتیں ان کے ذہن میں گھس جائیں. دین ایک اصول کے طور پر ان کے ذہن میں نہ جائے. دین ایک مختلف الگ الگ چیزوں کے نام پر جو ایموشنل سے جڑے ہوئے ہوں وہ ان کو دیے جائیں. اگر یہ ایموشن سے جڑ جائیں گے یہ عقل سے کام نہیں لیں گے. جیسے یہ عقل سے کام نہیں لیں گے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ کے زمرے میں آئیں گے. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, آیت میں نے ابھی تلاوت کی, ہم قرار دے دیتے ہیں شرک کا رجس, ہم قرار دے دیتے ہیں شرک کا رجس نجاست ان لوگوں پر کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو انسانوں کی عقل سے کام لینے کی قدرت کو چھین لو. ان کے پاس قرآن کے حساب سے خدا کی سنت یہ ہے, خدا کا طریقہ یہ ہے کہ شرک آ جائے گا. اور جیسے شرک آ جائے گا صراط مستقیم سے آدمی دور ہو جائے گا. اس لیے کہ صراط مستقیم پر شرک نام کی چیز ہی نہیں ہے. حدیث میں مل رہا ہے صراط مستقیم اس طریق کا نام ہے جس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے. کسی کوانٹیٹی میں شرک دوسرے سبیلوں میں ہو سکتا ہے لیکن صراط پر نہیں ہے. جیسے صراط کی آپ نے بات کی وہ الحمدللہ سے جڑ گئی. میں جوڑتا جا رہا ہوں, سوائے ایک الحمدللہ سے آدمی پوری قرآن نکال سکتا ہے. صرف الحمدللہ سے کل میں نے جو تفصیل کی تھی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک کی تھی. آج کی بات کہہ رہا ہوں کہ تمام خوبیاں اگر اللہ میں ہیں تو صراط مستقیم کو طلب کرنے والا شرک کو ہٹا کر کر رہا ہے. قرآن میں اشارہ ہے ان کچھ آیتوں میں جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اکثر لوگ ایمان لے آتے ہیں اور ان کا ایمان شرک میں ملا ہوا ہوتا ہے, شرک سے جڑا ہوا ہوتا ہے. قرآن کی آیتیں. تو یہ صراط سے مراد نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہ پیورٹی کو کھویا. صراط سے ہٹے, جیسے صراط سے ہٹے خود بخود ہمارا فاصلہ ان لوگوں سے ہونے لگا کہ جو انعمت علیہم تھے, جس پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی تھی, ہوتے ہوتے خود بخود ہم یا تو غیر المغضوب ہو گئے یا ضالین ہو گئے. جو نہیں ہونا تھا ہم وہ ہو گئے. اور یہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوا کیونکہ سامنے کے لوگ جس کا کام تھا کہ ہم کو ڈرائیں وہ کہتے رہے کہ تم ہی جنتی ہو, تم ہی جنتی ہو, تمہارے گناہوں سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے, بلکہ تمہارے گناہوں تو دوسروں کے نام لکھ دیے جائیں گے اور ان کے ثواب تمہارے نام لکھ دیے جائیں گے. تو ہم ان کے لیے گناہ کرے, ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ پاگل خانے میں جا کر یہ بات کیجئے تو آپ کو ایک پاگل نہیں ملے گا قبول کرنے والا. لیکن امت کی امت کو اس بات کے اوپر خانے کروا دیا کہ ایسے ہی ہے. ذالک ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم, یہ تمہارا گمان کہ اللہ تمہارے گناہوں کا کوئی حساب نہیں رکھے گا, تمہیں پسترین کر کر چھوڑ دے گا. قرآن کی آیت ہے. گناہ وہ چیز ہے جس کا تصور پیروں کے نیچے کی زمین ہلا دے, گناہ اس کو کہتے ہیں. ایمان والے کا گناہ کا تصور میں نہیں کر رہا ہوں, گناہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, گناہ میں دلیل لاؤں گا. گناہ کا تصور پیر کے نیچے کی زمین کو ہلا دے گناہ کرنا تو دور کی بات. مولا فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں کی خصوصیت نہج البلاغہ میں ہے, ان کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں, ان کے بدن عمل میں مشغول ہوتے ہیں. ارواحهم فی الجنہ یا جنان والابدانهم فی العمل, ان کے بدن عمل میں لگے ہوتے ہیں اور ان کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ علی کے ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے, علی کے شیعوں کی بات ہو رہی ہے. ان کی روح جنت میں ہوتی ہے، ان کا بدن عمل میں مشغول رہتا ہے، روح کو جنت میں دیکھنے والا گناہ کر سکے گا؟ جیسے گناہ کا تصور آئے گا، روح جو جنت کی کیفیت میں ہے وہ آ کر زمین کو چھوئے گی یا نہیں چھوئے گی؟ اتنا بڑا گرنا، جو شیطان کا گرنا تھا، جو آدم کا گرنا تھا، آدم بھی جنت سے بھیجے گئے، شیطان کو بھی نکالا گیا. گناہ جب ان دو کو کر سکتا ہے نیچے، تو گناہ ہم کو نیچے نہیں کرے گا. تو علی کے ماننے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ارواح کو اپنی جنت میں رکھتے ہیں اور بدن سے کام کرتے ہیں. اب آپ بتلائیے، اگر ایسی سوسائٹی ہماری بن جائے، ٹارگٹ کریں، میں نہیں کہتا یہ کہ آسان ہے، مگر علی کوئی چیز ایسی نہیں بولتے کہ جو ممکن نہ ہو. علی اگر کوئی ایسی بات کہتے جو ممکن نہ ہو تو وہ شاعری ہو جاتی. علی نے حق کے علاوہ کچھ نہیں کہا، اسی عنوان سے کہ حدیث موجود ہے، علی مال حق والحق مال علی، اسی بنیاد پر ہے کہ علی حق کے علاوہ کچھ بولتے ہی نہیں ہے، جہاں علی ہے وہیں پر حق ہے. تو یہ بات حق ہے کہ جو علی نے فرمائی، ہمارے میں وہ استطاعت ہے، ہمارے جوانوں میں وہ قدرت ہے، ہمارے جوانوں میں وہ قدرت ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بلند کرنے لگیں. جب گناہوں سے دور ہونے لگیں گے تو گناہوں سے دور ہونے کی لذت نصیب ہوگی. توجہ کا محتاج ہوں، گناہوں سے دور ہونے کی لذت نصیب ہوگی، اور خدا نہ خواستہ کبھی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً کا فوراً بالفور توبہ کریں گے. اور قرآن میں آیت ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو حقیقی توبہ کرنے والے ہیں، وہ لوگ جن کی توبہ قبول ہوگی، وہ جب کوئی برائی کرتے ہیں، کوئی ظلم کرتے ہیں اپنے نفس پر، تو فوراً اس کی توبہ کر لیتے ہیں. لفظ استعمال ہوتا ہے ان قریب، بالکل ہی فوراً اس کی توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. آدمی اگر پھسل جائے تو سنبھلنے کا راستہ بھی اللہ بتلاتا ہے، اے نفس جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ہم تیرے تمام گناہ بخش دیں گے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. راستہ اللہ بناتا جا رہا ہے، چلنے والا طلب کر رہا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، راستہ بتاتا جا رہا ہے. بولا اب آؤ، پھسلو گے ہاتھ پکڑ لوں گا، اٹھا لوں گا. کیوں؟ کہ اور کوئی تم کو اٹھانے والا نہیں ہے. یحب التوابین و یحب المتطہرین، میں تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، ان سے میں محبت کرتا ہوں. تمہارا گر کے اٹھنا مجھے پسند ہے. کیسا خدا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمہارا گر کر اٹھنا مجھے پسند ہے، تم مگر صراط پر تو آ جاؤ. تم صراط پر تو آ جاؤ، تم گرو گے میں اٹھا لوں گا، تم توبہ کرو گے میں قبول کروں گا، تم اپنے آپ کو پاک کرو گے. یحب المتطہرین، وہ تو پاک رکھنے والوں کو، اپنے آپ کو پاک رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ اگر ہم لیول لا سکیں تو یہ سوسائٹی جائے گی کہاں پر؟ اب آپ لوگ بولیں. سلوات بھیجے پر محمد والے محمد. یہ پورا راستہ جو سورہ ہم کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سمیٹ دے رہا ہے انسان کے ایمان اور عمل کو. اور جو کچھ آپ کو ملے گا، تمام کی تمام پوری قرآن کی آیتوں میں اسی کی تفسیر ہے. ایمان اور عمل، اچھے اور برے، یہ کیسے، کس طریقے سے اچھے اچھے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے برے برے ہوتے ہیں. اللہ نے کسی کو برا نہیں بنایا، اللہ نے کسی انسان کو برا نہیں بنایا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کے عنوان سے، وہ اللہ کی فطرت، وہ اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو کسی کو بھی اللہ نے کسی شکل سے ہدایت کے علاوہ بتایا ہے کہ کوئی جا کر کہے کہ تو نے مجھے ہدایت کے قابل خلق نہیں کیا. نہ یزید، نہ معاویہ، نہ شمر، نہ حرملہ، نہ ابن زیاد، نہ ہمارے ساتھ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. فرعون آپ جس کا نام نمرود, جس کا بھی نام لے لیں, آج کے یزید, کل کے یزید, جس کا بھی آپ نام لے لیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو نے اپنی فطرت پر خلق نہیں کیا. اللہ نے ہم کو سب کو اپنی فطرت پر خلق کیا. اس کی فطرت یہ ہے کہ سوائے اچھائی کے کوئی چیز ہم کو بغیر کسی رکاوٹ کے قبول نہیں ہوتی. توجہ کا محتاج ہوں, سوائے اچھائی کے کوئی اور چیز ہم کو بغیر رکاوٹ کے قبول نہیں ہوتی. ہر برائی میں رکاوٹ ہے. اب دیکھ لیجئے, اچھائی وہ چیز کا نام ہے, جوانوں سے خطاب ہے, اچھائی وہ چیز کا نام ہے جو آپ بغیر رکاوٹ کے قبول کریں گے. برائی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا ذہن کھٹکھٹائے گا, رکے گا, تھمے گا, سوچے گا, اس کے بعد جب برائی میں مبتلا ہونے کی عادت کر لے گا تو فطرت کی آواز خاموش ہو جائے گی, دل میں جو وسوسہ ہوتا تھا وہ وسوسہ مر جائے گا. وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. جب دل پر مہر لگتی ہے تو گناہ کرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا, لیکن کوئی بھی چیز اچھائی کے علاوہ بغیر رکاوٹ کے ہم انجام نہیں دیتے. یہ رکاوٹ کا ہونا اللہ کے طرف سے دلیل ہے کہ ہماری فطرت زندہ ہے. ہم وہ چیزیں تو قبول کرتے ہیں کہ جو ہم نیچرلی قبول نہیں کرنا چاہیے, اور وہ چیزیں ہم قبول نہیں کرتے جو نیچرلی ہم کو قبول ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. جو چیز ہم کو نیچرلی, یعنی اگر میں کہوں کہ ہم بدن میں اگر کوئی کہے کہ یہ زہر ہے, میٹھا ہے, ہم نہیں کھائیں گے. میں کہوں کہ کسی کو بہت زیادہ میٹھا کھانے کا شوق ہے, یہ کہوں یہ میٹھا ہے لیکن زہر ہے, کہے گا تم کھا لو, ایسا میٹھا ہم نہیں کھاتے, ہم کھا کے مرنا نہیں چاہتے مٹھائی, ہم مٹھائی کھا کر جینا چاہتے ہیں تاکہ اور کھا سکیں. یہ بدن کے بارے میں بہت صاف طور پہ ہم کو سمجھ آتا ہے کہ کوئی ایسی چیز بدن کے لیے کہ جو بدن کو زیادہ نقصان کر دے یا ہمارے بدن کو فنا کر دے, ہم چاہے اس کا مزہ لیں تو ہم اس مزے کو انکار کرتے ہیں, ہم بقا کو ترجیح دیتے ہیں. اگر یہی بنیاد اگر روح کی ہو جائے, اگر یہی بنیاد روح کی ہو جائے کہ روح کو جو چیز مار رہی ہے, ختم کر دے رہی ہے, وہ اگر ہم اسی طریقے سے کہ جو ہم میٹھے کو جو زہر ہے نہیں قبول کریں گے, تو وہ روح کو چیز گناہ کی شکل میں مٹھاس دے رہی ہو تو اس کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہم تمام نقصان کو بدن تک لا لیے ہیں اور روح کا کوئی نقصان ہے یہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. اب جب روح کا نقصان ہم سمجھ نہیں رہے ہیں تو ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کیسے کہ جو روح کے سہارے ہم کو آگے لے جاتا ہے, جو انجن ہے, جو پروپیل کرتا ہے, جو پش کرتا ہے, جو آگے لے جاتا ہے, وہ انسان کی پاک روح ہے جس پر اللہ کی ہدایت ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک آتی ہے. اگر وہ روح اس شکل میں آ جائے کہ اس کے اندر وہ پاکیزگی باقی نہ رہے تو اللہ کی ہدایت اس کو ٹچ کر کر چلے جاتی ہے, ایبزارب نہیں کر پاتی. تو خلوص کے ساتھ اگر ہم اپنی روح کی حفاظت کریں گے, اور تبھی کریں گے جب ہم روح کا اقرار کریں گے. یہ پوری دلیلیں قیامت کے دن ہمارے سامنے لائی جائیں گی کہ بدن کے لیے اتنی اور روح کے لیے کچھ نہیں. امام حسن علیہ السلام سے حدیث ملتی ہے, فرماتے ہیں کہ جب اندھیرے میں کچھ کھانا تمہارے سامنے لایا جاتا ہے تو تم چراغ روشن کر لیتے ہو. اندھیرے میں جب تمہارے سامنے کوئی کھانا لایا جاتا ہے تو تم چراغ روشن کر لیتے ہو, یہ دیکھنے کے لیے کوئی غلط چیز تو نہیں کھا رہا ہوں. اتنا خیال اپنی روح کے بارے میں کیوں نہیں رکھتے؟ اپنے ہی ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کہ روح کے فائدے ہم کو نہیں معلوم, روح کی بیماری کا نتیجہ ہم کو نہیں معلوم, روح کی صحت کی علامت کیا ہوتی ہے ہم کو نہیں معلوم. روح اس چیز کا نام ہے کہ اگر صحیح ہو جائے تو مولا کے حساب سے جنت میں دنیا میں پہنچ جاتی ہے. ابھی میں نے کہا دنیا میں رہتے رہتے جنت میں محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو. دنیا میں اگر کسی کو جنت مل جائے اور روح کا وہ سکون حاصل ہو جائے تو کون کہے گا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم کو مولا کی بات پر یقین نہیں ہے, ہمیں رسول کی بات پر یقین نہیں ہے, ہم کو اللہ کی بات صحیح پوری سمجھ نہیں آتی. ہم زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں, یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. دیندار لوگوں کا جو تماشا دنیا میں ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. جو کہتے ہیں باتیں بڑی بڑی لیکن کرنے کے میدان میں, کیونکہ کرنے کے میدان کے لیے روح چاہیے, کرنے کے میدان میں روح چاہیے. مری ہوئی پشمردہ روح, اقبال کے مطابق جان لاغر و تن فرما و ملبوس بدن زیب, دل نزع کی حالت میں خرد پختہ و چالاک. ہماری بدنی خواہشات کو حاصل کرنے کے وسائل کیا کیا ہونے چاہیے, دماغ برابر کام کر رہا ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس روح کو زندہ کرنے کی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. نماز یا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, اور پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں کہ جو نماز اثر نہیں کرتی. امام سے پوچھا گیا نماز کب قبول ہوتی ہے, کیسے پتا کہ نماز قبول ہوگی؟ کہا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو بدکاریوں کو, اخلاقی گندگیوں کو, جنسی خواہشات کو اس کو ختم کر دیتی ہے, منکرات کو اور دیگر گناہوں کو ختم کرتی ہے. پہلی چیز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فحشہ وہ چیز کو کہتے ہیں جس میں چچورا پن ہو, جس میں لسٹ ہو, جس میں شہوت ہو. یہ چیزوں سے آپ کو پہلے آپ کی شہوت سے آزاد کرتی ہے نماز, پھر دوسرے گناہوں کی طرف جاتی ہے, دوسرے گناہوں سے آزاد کرتی ہے. اگر نماز ہم کو اپنے شہوت اور خواہشات نفسانی سے آزاد نہیں کر رہی ہے تو امام کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز پھر سمجھو قبول نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ روح نماز میں بلند ہوتی ہے اور بلند روح گناہ کو بآسانی پہچان سکتی ہے. جس طریقے سے شہد کی مکھی دور 1 کلومیٹر پر بھی اگر پھول ہو کہ جس میں شہد بنانے کا نیکٹر موجود ہو وہ 1 کلومیٹر تک جا کر اس کو لا لے گی. یہ چھوٹی سی مکھی. انسان کی روح بلند ہو جائے گی تو روح کی کمال اور روح کی اچھائیوں کے نتیجے میں بدن ایک آلہ نظر آئے گا, ایک انسٹرومنٹ نظر آئے گا. آدمی اپنے انسٹرومنٹ کے لیے اگر جی رہا ہو, کسی کے پاس اچھی موٹر سائیکل ہو, کسی کے پاس کوئی موٹر ہو, کوئی چھوٹے بچے ہو جس کی پاس سائیکل ہو, اگر اس کی زندگی اس چیز کے لیے جو اس کے پاس ہے اسی حد تک محدود ہو جائے. کوئی جوان کے پاس نئی موٹر سائیکل آ گئی, اس کی زندگی کیا ہے وہ موٹر سائیکل ہے. چھوٹے بچے کے پاس آ جائے وہ سائیکل ہے, بڑے کے پاس آ جائے وہ موٹر ہے, وہ کہے گا نہیں میں خوش ہوتا ہوں چلاتا ہوں تو, لیکن میری زندگی اس سے اونچی ہے. یہ پورا میرا بدن انسٹرومنٹ ہے, یہ میرا پورا بدن انسٹرومنٹ ہے. ہم نے اس کے لیے اپنی زندگی لگا دی. اگر کوئی اپنی زندگی اپنی سائیکل کے لیے لگا دے, کوئی اپنی زندگی اپنی موٹر سائیکل کے لیے لگا دے, کوئی اپنی زندگی اپنی موٹر کے لیے لگا دے, گھر کے لیے لگا دے, دار کے لیے لگا دے, اولاد کے لیے لگا دے, کسی چیز کے لیے لگا دے جو دنیاوی ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہے, فائدہ یا نقصان؟ قرآن کیا ہے جنما اموالکم اولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے, آزمائش ہے. اور ایک جگہ پر ہے تمہارے ایمان والوں تمہارے ازواج میں، تمہارے اموال میں، تمہاری اولاد میں تمہارے لیے دشمن ہیں، اس کے بارے میں تم احتیاط کرنا، کیئرفل رہنا. کیوں؟ کیوں؟ ازواج جو سب سے قریب، اولاد جو سب سے قریب، گھر میں رہتے کون ہیں؟ فیملی جو آج کے زمانے میں ڈیفائن ہوتی تھی، پہلے بھی ڈیفائن ہوتی تھی، مرد، عورت، بچے، اللہ اور پھر مال. کہا یہ تم جو دیکھ رہے ہو، تمہارے پاس اولاد ہے، تمہارے ازواج ہیں، اور دنیا کی جو آسائش ہیں، یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے دشمن ہو. دو الگ الگ آیتیں ہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ انسان جب اپنے بدن کو دیکھتا ہے اور اپنی بدنی حیثیت کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو یہ سب چیزوں کو جیسے استعمال کرنا ہے استعمال نہیں کرتا. جو اپنے بدن کو صحیح استعمال نہیں کرتا، اپنی روح کی بقا کے لیے کوشش نہیں کرتا، تو اپنے بچوں کو صحیح ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اپنی زوجہ کو صحیح ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اپنے مال کو صحیح خرچ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جب اگر نہیں کلین کر سکتا، جو روح کی پرواہ نہیں کرا، کوئی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، تو آخرت اس کی تو اجڑنے والی ہے. اس لیے کہا فتنہ، اس لیے کہا دشمن. یہ اللہ کی رحمانیت کا نتیجہ ہے کہ یہ باتیں کہہ رہا ہے. توجہ کا محتاج ہوں. یہ اللہ کی رحمانیت کا نتیجہ ہے، اس کی رحیمیت کا نتیجہ ہے کہ یہ باتیں ہم تک کہہ رہا ہے. اگر یہ باتیں وہ نہ کہتا، تو ہم کبھی بھی زندگی میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. روح کی نظر سے بدن کو اور اپنی سوسائٹی کو، اپنے مال کو، اپنی بیوی اور بچوں کو، اور بیویوں کے لیے شوہروں کو کیسا دیکھنا چاہیے، یہ اللہ بتا رہا ہے کہ جو اپنی روح ہم میں پھوکا ہے، نفخت فیہ من روحی، اس کو اپنی پھوکی ہوئی روح کی زیادہ لگی ہے بنسبت ہم کو اپنی روح کے. سلوات بھیجے بھر محمد والے محمد. یہ والی بات ہو جاتی ہے. یہ سب ہدایتیں ہیں، یہ سب ہدایتیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ بات شاید تھوڑی گراں گزرے یا سخت رکھے، لیکن بتلائیے دین انٹرٹینمنٹ کب سے ہو گیا؟ دین انٹرٹینمنٹ کب سے ہو گیا؟ ہم دین کے فنکشنز میں اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا قصور ہے. دین انٹرٹینمنٹ میں نہیں ہے، کوئی کیٹیگری میں فٹ نہیں ہوتا. رسول سے کہا گیا کہ یہ تلاوت قرآن جو ہوتی ہے، اس کو حزن کے طریقے پر تلاوت کیا جائے. کیوں؟ کہ قرآن جو نازل ہوئی ہے، یہ حزن کی، غم کی کیفیت میں نازل ہوئی ہے. یہ غم کی اور حزن کی کیفیت میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ سٹیکس اتنے اونچے ہیں، فائدہ اور نقصان اتنا بڑا ہے انسان کی زندگی کا. توجہ کا محتاج ہوں. فائدہ اور نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس میں اگر سیریسنس ختم ہوئی تو پھر فائدہ اور نقصان سمجھ میں نہیں آئے گا. دین کو اگر ہم انٹرٹینمنٹ سمجھیں گے تو نہ اس کا فائدہ سمجھ میں آئے گا نہ نقصان. ہم جب ایگزام میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کا خیال آتا ہے ہم کو، اور جس کو آتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ دنیا کا ایگزام ہے، فیل بھی ہو جائیں گے تو پاس کر لیں گے، بعد میں کیا ہو جائے گا؟ کائنات ختم ہو جائے گی. اس میں ہم اتنے سیریس ہوتے ہیں کہ ڈسٹربنس نہیں چاہتے. یہ زندگی کا امتحان، بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے خلق کیا تم کو آزمائش کے لیے، ہم نے خلق کیا اس لیے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے. خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ یہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے. قرآن کی آیت، اور اس میں سیریسنس نہ ہو. قرآن کی آیت، خلق الانسان فی الکبد، انسان کو اللہ نے مشقت میں خلق کیا. آیات قرآنی، اللہ نے انسان کو مشقت کے لیے خلق کیا ہے، اگر ہم مشقت سٹرگل نہیں کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے راستے پر نہیں ہیں۔ زندگی کو ڈیفائن کرنے والی چیز کوشش مشقت، کوشش مشقت۔ اور ایک آیت اللہ تعالی الانسان الا ما سعى لہا ما کسبت ولیہا ما اکتسبت، انسان کے پاس جو کچھ ہوگا وہ اس کی کوشش کے نتیجے میں ہوگا۔ یقیناً یقیناً انسان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر وہ کہ جو وہ کوشش سے حاصل کیا۔ پھر قرآن کی آیت، اس کے فائدے میں وہ ہوگا جو اس نے اچھائی کسب کی، اور اس کے نقصان میں لیے وہ ہوگا جو اس نے برائی کسب کی، جو برائی حاصل کی۔ ہم کو اللہ جو تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، کہا کہ تم واپس جانا اپنی قوم کی طرف اور ان کو آخرت سے ڈرانا۔ یُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تم جب پلٹ کر جانا دین پڑھ کر، اس دور میں رسول کا نام لیا گیا ہے مدینے کو آنا، اور کہا کہ سب لوگ نہیں آ سکتے تو کچھ لوگ آنا، دین میں فکر کرنا اور پلٹ آنا، سورہ توبہ کی آخری آیتیں، اور واپس جانا اور اپنی قوم کو قیامت سے ڈرانا، شاید کہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں، شاید۔ سب کریں گے یا نہیں کریں گے نہیں معلوم، امید ہے کر لیں گے، اس لیے رب شاید اس اللہ کو۔ تو یہ کام ہمارا ہے، یہ ممبر اسی کا ہے، یہ ممبر ان لوگوں کا ہے کہ جن کی مشقت اگر دنیا میں ہم دیکھتے اور آج اگر پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ مشقت کیسی، ہم پنجتن کا نام تو لیتے ہیں، کیسی مشقت کی انہوں نے، رسول نے کیا کہا تھا، معاوضیا نبی، کوئی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی، رسول کا قول ہے، جتنی اذیت مجھ کو دی گئی کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ اس اذیت کی کیفیت میں رسول نے دین دیا ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا اپنی کم سنی میں، 5-6 سال کے سن میں رسول پر ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھتی، اونٹ کے پیٹ کا سامان آپ پر لاد دیا جاتا تھا، ڈال دیا جاتا تھا جب آپ کعبے میں سجدہ کرتے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ آتی تھی، صاف کرتی تھی، باپ کا ہاتھ پکڑ کر۔ یہ مشقت ہے۔ طائف کو گئے، طائف کے بچوں نے اتنا پتھراؤ کیا کہ آپ کو طائف چھوڑ کر بھاگنا پڑا، دوڑنا پڑا۔ پھر مکے آ کے جب کام شروع کیا کہ مکے والوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، مولا کو اپنے بستر پر سلا کر رسول جانے پر مجبور ہوئے، ہجرت ہوئی۔ ہجرت کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک کے بعد ایک جنگ، ایک کے بعد ایک جنگ، ایک کے بعد ایک جنگ۔ رسول کو کچھ فرصت ہی نہیں دی گئی کہ رسول کچھ کرتے، لیکن ان جنگوں کے باوجود ہم کو ملتا ہے کہ اتنی قرآن جو تا قیامت ہدایت ہے وہ ہم کو نصیب ہو گئی۔ رسول کی مشقتوں کو ہم دیکھیں تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس پر رسول کی عبادت، اتنی باہر کی تکلیفیں، اتنی منافقین کی تکلیفیں، اتنی مشرکین کی تکلیفیں، یہ سب کے ساتھ وحی کو پہنچانا لوگوں تک کتاب کی شکل میں، اس کے بعد عبادت اتنی کرتے تھے کہ پیر سج جاتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اتنی مشقت ہم تم سے نہیں چاہتے، کیونکہ آیت آئی تھی کہ اللہ نے مشقت کے لیے انسان کو خلق کیا تھا، تو رسول نے عبادتوں میں ایسی مشقت کر دی۔ اس کے ماننے والے ہیں ہم، ہم زندگی کو مشقت کے علاوہ نہ سمجھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی خوشیوں سے اللہ نے ہم کو روک رکھا ہے۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج العباد والطیبات من الرزق، کس نے حرام کر دیا، کس نے حرام کر دیا وہ پاک رزق کو، اور وہ چیزیں جو اللہ زمین میں سے نکالتا ہے، حلال چیزوں سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ یعنی سمجھے کہ جس دن ہم اس طریقے کا ایمان لائے ہم کو کھانا نہیں ہوگا، ہم حلال چیز کھا نہیں سکیں گے، اچھا کھانا نصیب نہیں ہوگا، اچھا کپڑا نصیب نہیں ہوگا، اچھی سواری نصیب نہیں ہوگی، یہ شیطان کی بات ہے۔ آپ کو اچھی چیز سے اللہ نے روکا ہی نہیں ہے کہ قرآن میں یہ آیت ہے, کس نے حرام کر دیا وہ پاک رزق کو اور وہ چیزیں جو زمین سے نکالی جاتی ہیں, زیورات کی شکل میں ہو, ہیروں کی شکل میں ہو, کوئی بھی شکل میں ہو, کوئی نہیں روکا, کوئی نہیں روکا. ہاں خزانے کی شکل میں اکٹھا کر کے اس کو بچانے سے روکا گیا ہے, اس کو بازار میں نہیں لانے سے روکا گیا ہے, کیونکہ دولت بازار کا خون ہے, سوسائٹی کا خون ہے. دولت اگر ایک جگہ آ جائے گی تو نوکریاں نہیں بنیں گی, جب نوکریاں نہیں بنیں گی تو افلاس پھیلے گا, افلاس پھیلے گا تو ساتھ افلاس کے گناہ پھیلے گا, جب گناہ پھیلے گا تو اللہ کی عبادت ختم ہو جائے گی. تو اللہ جو سوسائٹی کو بنایا تھا تاکہ اس میں اچھائی پھیلے, نیکی پھیلے, اس میں فتنہ اور فساد اور خون خرابہ ہوگا, جو اللہ کا مقصد اور منشا نہیں تھا آدم کو دنیا میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنے کا, وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے جو ذخیرہ کرتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کو جو ذخیرہ کرتے ہیں ان کو سزا دیں گے, ورنہ حلال رزق سے, اچھے کپڑے سے, فقط وہ کپڑا جو لوگوں کے سامنے اپنے پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے, جسے لباس و شہرہ کہا جاتا ہے, ایسے کپڑے پہننا کہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں, وہ حرام ہے. ورنہ آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیے, اچھی سے اچھی گاڑی لیجئے, اسراف نہ ہو اور زندگی کو اپنی دوسروں پر غلبہ کرنے کے لیے یہ کام نہ کیا جائے. غلبے کے لیے آخرت کی دوڑ لگاؤ, دنیا کی دوڑ اللہ کو پسند نہیں ہے, مومن دنیا کی دوڑ نہیں کرتا. آج ہمارا پرابلم یہی ہو گیا ہے کہ ہم دنیا کی دوڑ میں لگے ہیں, ہم دوسرے سے بہتر ہیں تو خوش ہیں, دوسرا ہم سے بہتر ہو گیا ہم کو تکلیف. جب دنیا ہی رہ گئی ہے ناپنے تولنے کے لیے تو حسد اور جلن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دوسری کی خوشی میں خوش ہونے کی جگہ غم کر رہے ہیں, دوسرے کی خوشی میں خوش ہونے کی جگہ غم کر رہے ہیں. کیوں نہیں خوش ہوتے دوسرے کی خوشی میں؟ ہم سے آگے نکل گیا. دنیا میں کوئی بھی کسی سے آگے نکل سکتا ہے, تم کو اگر حوصلہ ہے تو اللہ کے راستے پہ آگے نکلنے کی کوشش کرو, دوسرے کی دنیا میں نکل آگے جانے سے تم کو غم نہیں ہوگا, خوشی ہوگی. کبھی تم کو بھی اللہ آگے کر دے گا تو تم اکڑو گے نہیں, بولے کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور نظر کرو گے ان کمزوروں کی طرف کی جس کے پاس نہیں ہے. نہیں تو کیا کرو گے؟ اپنی دولت کو اپنا حق سمجھ کر دوسروں پر جس کے پاس نہیں ہے ان کے سامنے اتراؤ گے, اتراؤ گے تو اپنی بلندی سے گر جاؤ گے. اللہ نے تمہیں بلند کیا, تم اترا کر نیچے آ گئے, جبکہ تم اس بلندی سے اپنے آپ کو چھوٹا کر کر غریبوں کی مدد کر سکتے تھے, کسی کا ہاتھ تھام سکتے تھے. تم کو دیتا ہوں تو موقع دیتا ہوں, تم کو دیتا ہوں تو موقع دیتا ہوں, اس موقع کو کبھی حق نہ سمجھنا. وہ کام جو قارون نے کیا تھا کہ میرا حق ہے کہ یہ دولت میرے پاس ہے, ورنہ دوسرے کے پاس ہوتی, میں حق سے یہ کمایا ہوں, میں کسی کو نہیں دوں گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ تیرے اس دولت سے ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے, جیسے لیکن اللہ نے تجھ پر اچھائی کی ہے تو دوسروں کے ساتھ اچھائی کر, ایسے کما احسان اللہ علیہ, جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے, تجھ سے اچھا برتاؤ کیا ہے تو دوسروں سے اچھا برتاؤ کر. کون سی بات ہے جو قابل قبول نہیں ہے؟ پھر لوگ پیٹ کیوں کرتے ہیں اور پیٹ کیسے کرتے ہیں؟ یہ کربلا کے لیے مجالس ہوتی ہیں, یہ حسین کی شہادت کے لیے مجالس ہوتی ہیں. حسین سے جیسا پیٹ کیا شاید کسی سے کسی نے ایسا پیٹ کیا ہو. ہزاروں خطوط لکھے گئے کہ آپ آ جائیے تاکہ آپ کی ہدایت کے ذیل میں, آپ کی امامت کے تحت ہم اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر آگے بڑھا سکیں. لیکن جب حسین آمادہ ہو گئے, جب حسین آمادہ ہو گئے آ گئے, تب ہم دیکھتے ہیں کہ کوفے کا حال بدل گیا, لوگوں کو دنیا بڑی اور آخرت چھوٹی نظر آنے لگی. جب دنیا بڑی نظر آنے لگی اور آخرت چھوٹی نظر آنے لگی تو ظالم کی طاقت بڑی اور مظلوم کی آواز میں کمی نظر آنے لگی. اس لیے حسین کی حلمن ناصرین ینصرنی کی آواز بہت کم کانوں تک پہنچی. انسان عجیب طریقے سے منقلب ہوتا ہے، اچھائی کی طرف جاتا ہے تو اچھائی کو پورا سمجھ لے سکتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے تو برائی اسے پورا مغلوب کر دیتی ہے، برائی کو سمجھ نہیں سکتا، مغلوب ہو جاتا ہے۔ اچھائی کی خوبی یہ ہے کہ جب اچھائی سے قریب ہوتے ہیں تو اچھائی سمجھ میں آنے لگتی ہے، برائی کی جب قریب ہوتے ہیں تو برائی مغلوب کر دیتی ہے، بوجھ بن کے انسان کو سوچنے سے مجبور کر دیتی ہے، اچھائی کی طرف جاتا ہے تو دماغ روشن ہونے لگتا ہے۔ آیات قرآنی آپ اسرائیل میں پڑھتے رہیں آپ کو بیسوں ملیں گے، گناہ کرتا کیا ہے، ثواب کرتا کیا ہے، آخرت کی حرکت انسان کو کیا کرتی ہے، دنیا میں جانا اور غرق ہونا انسان کو کیا کرتا ہے۔ اب جب دیکھتے ہیں کہ ہم کربلا کے واقعے کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو امام حسین کے ساتھیوں کو جو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے واضح مثال ہم کو جو ملتی ہے وہ ہر کے بدلنے کی۔ ایسے وقت جب اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، ایسے وقت جبکہ سب حسین کو چھوڑ رہے تھے سوائے وہ چند قریب کے احباب، دوست، رشتے دار، بھائی، بھتیجے، بھانجے، سب امام سے دور ہو چکے تھے، ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حر آگے آتے ہیں، حر کو حکم دیا گیا تھا، مامور کیا گیا تھا کہ حسین کو راستے میں روک لیں اور ان کو پکڑ کر ان کو کوفہ لے آئے، تو وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کس راستے سے حسین کوفے کی طرف آ رہے تھے، کیونکہ اطلاع مل چکی تھی ابن زیاد کو کہ حسین کوفے کی طرف حرکت کر رہے ہیں، تو کام حر کا یہ تھا کہ حسین کو راستے میں روکیں اور کوفہ پہنچنے سے پہلے ان کو اسیر بنا کر کوفے تک لے آئیں۔ اس لیے 1000 سوار دیے گئے تھے، 1000 سوار دیے گئے تھے، تو جب حر امام کے خیموں سے قریب ہونے لگے اور ایسی جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا، امام کے ساتھ جو اس ایریے کو جانتے تھے، نشیب و فراز کو جانتے تھے، تو دور دور سے جب نیزے نظر آنے لگے تو ایسے لگا کہ وہاں کے اوپر کوئی کھجور کے درخت ہوں۔ انہوں نے کہا دور سے دیکھ کے کہ یہاں پر کوئی کھجور کے درخت نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے۔ وہ دور سے ہر کے 1000 سپاہی تھے کہ جن کے نیزے درختوں کے جیسے نظر آ رہے تھے۔ جب قریب آئے تو پہلی مدبھیڑ تھی کہ جو پوت سے خیمگاہ میں جو بیبیاں تھیں ان کو پہلی یہ مدبھیڑ نظر آئی کہ فوج سامنے آ گئی، فوج سامنے آ گئی، دل دہل گئے۔ اور آئے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کو کوفہ لے چلوں۔ اس سے پہلے ہم قصہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کیونکہ راستے کو انہوں نے اپنے چنا نہیں تھا اور امام کو ڈھونڈ رہے تھے تو ان کا پانی ختم ہو چکا تھا، تو امام نے پہلے پانی پلایا، گھوڑوں کو تک پانی پلایا، اس کے بعد کہا کہ کیا کرنا چاہتے ہو۔ تب تک نماز کا وقت آ چکا تھا، حر نے امام کی نماز کے ساتھ خود اپنے لشکر کو بھی جوڑ دیا اور امام کے پیچھے نماز پڑھ لی، امام کے پیچھے حر نے نماز پڑھ لی۔ پھر بات چیت ہوئی تو کہا کہ نہیں، مجھ پر یہی وہ ہے اصرار ہے کہ مجھے آپ کو لے کر جانا ہے کوفے کی طرف۔ امام نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، لگام پر حر ہاتھ مارتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، حر جواب نہیں دے سکتے، کہتے امام میں مجبور ہوں، آپ رکیے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ امام راضی نہیں ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو بات اس بات پر طے ہوتی ہے کہ تب تک کہ حر کو یہ اطلاع نہ آئے کوفے سے، کوئی ایسا راستہ لے کہ جو کوفے کی طرف نہیں جاتا اور نہ ہی پلٹ کر مدینے کی طرف جاتا ہے، ایک بیچ کا راستہ اختیار کر لیں۔ یہ راستہ کربلا کو پہنچتا ہے، آج کی تاریخ 2 محرم کو یہ قافلہ جو ایک اور راستے سے جا رہا ہے، دو تاریخ کو حر کو اطلاع ملتی ہے کہ جہاں کہیں پر ہو وہیں پر روک دیا جائے، جہاں کہیں پر ہو وہیں پر روک دیا جائے۔ اس عنوان سے ہم دیکھتے ہیں دو تاریخ سے عاشورہ تک امام اور ان کے ساتھی کربلا ہی میں تھے۔ دس محرم کا دن آ گیا، خر کی حالت منقلب ہونے لگی۔ آیت اللہ مطہری اپنی کتاب میں ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کیتلی میں پانی ابالا جاتا ہے اور اس پر ڈھکن ہوتا ہے تو سٹیم بخار وہ اس تیزی سے نہیں نکل سکتا تو کیتلی کانپنے لگتی ہے، ہلنے لگتی ہے۔ صبح عاشور خور کی کیفیت اس کیتلی مانند ہو چکی تھی کہ جو کانپ رہا تھا، اس خور کا جو سٹیٹس تھا، جو درجہ تھا، وہ سیکنڈ ان کمانڈ کا تھا۔ عمر سعد کے بعد دوسرے نمبر پر فوج یزیدی میں خور کا نام لیا جاتا تھا اور عرب کے بہادروں میں اس کا نام لیا جاتا تھا۔ اب یہ بہادر ایسی فوج میں ٹھہر کے کانپ رہا ہے کہ جس کا غلبہ یقینی ہے، جس کا ظاہری کامیاب ہونا یقینی ہے۔ ایسے فوج کے ساتھ ٹھہرنے والا حر کانپ رہا ہے، سوال خود سے کر رہا ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ ایک مرتبہ ارادہ کرتے ہیں، اپنے سفر کو پلٹ لیتے ہیں۔ خلبۃ ارسہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تاریخ میں، انہوں نے اپنے سفر کو الٹا کر لیا، یہ علامت ہے حملہ نہیں کرنے کی۔ جب تیزی سے ایڑ لگائی گھوڑے کو تو اس علامت کے ساتھ ایڑ لگائی کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی وہ خود امام حسین تھے۔ حر شرمندگی کے ساتھ آ رہے تھے، خود کہتے ہیں میں نے اللہ کے اولیاء کے دلوں کو دہلا دیا، اللہم انی ارعبت قلوب اولیائک، تیرے دوستوں کے دلوں کو میں نے دہلایا ہے۔ اس کیفیت میں آ کر امام سے پہلی جو مدبھیڑ اور گفتگو، اور کہتے ہیں کہ یا امام کیا میرا گناہ بخشا جائے گا، کیا میرا قصور معاف کیا جائے گا؟ امام نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہے۔ یہ سننا ہی تھا، حر نے کہا مجھے اجازت دے دیجئے۔ یہ سننا ہی تھا کہ حر نے کہا مجھے اجازت دے دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ جنگ کر لوں۔ امام نے لاکھ روکا لیکن حر نہیں مانے، کہا کہ مجھے قریب بھی نہیں جانا ہے خیمہ گاہ کے، مجھے شرمندگی ہے۔ امام نے اذن دیا، حر نے حملہ کیا۔ امالیہ صدوق میں ہزار سال پرانی کتاب تقریباً لکھتے ہیں، صدوق کے 18 اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد حر گھوڑے پر سمل نہ سکے، زمین پر آ گئے۔ جیسے زمین پر آئے حسین نے جوانوں کے ساتھ حرکت کی اور کچھ ہی دیر میں حسین حر کے بالین پر آ چکے تھے۔ حر کی آخری سانسیں چل رہی تھی، امام نے مرثیہ کہا، کہا کہ حر تو کتنا اچھا حر ہے، تیری ماں نے تیرے لیے کتنا اچھا نام انتخاب کیا ہے کہ تو حر ہے، آزاد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور امام کے دل کو یہ شاد کرنے والا حر رخصت دنیا سے ہوتا ہے، تم پر سلام ہو اے حر، اور ہم میں تمہارے واسطے سے وہ غیرت ایجاد ہو جائے کہ حق کی نصرت کو اتنا اہم سمجھیں کہ طاقت کو ظاہری دیکھتے ہوئے بھی تم نے حق کی طاقت کو بڑا سمجھا، تم نے امام کے راستے کو بڑا سمجھا، تم نے آخرت کو بڑا سمجھا۔ بار الہ ہم میں بھی وہ کیفیت ایجاد کر دے، ہمارے جوانوں میں وہ حوصلہ دے دے، تاکہ وہ راستہ جو تیرا راستہ ہے، روشن راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس پر ہم گامزن ہو سکیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔